من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ مومن چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 21 ہے. آیت نمبر 21 ہے سورہ مومن کی. میں نے جیسا پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس پوری سورت میں اللہ تعالی نے روز قیامت کا، منکرین کا، اللہ کے حکم نہ ماننے والوں کا بیان فرمایا، ان پر جو اللہ کے عذاب آئے، ان پر جو اللہ کی پکڑ آئی ان کا بیان، اہل حق اہل ایمان کے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا بیان اس پوری صورت میں جا بجا کیا گیا. یہاں پر بھی جو آیت شروع ہو رہی ہے، اس سے پیچھے جو آیات گزری، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان کفار کا نام لیا، ان کفار کا ذکر فرمایا جو اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کا بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے اوپر اپنی جو پکڑ نازل فرمائی اس کا بیان فرمایا. یہاں اللہ تعالی ہمیں خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں تمام بنی نوع انسان کو، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالی پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان اللہ پر نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ وہ دیکھتے زمین میں چلتے پھرتے، وہ لوگ یہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا، کیف کان عاقبہ کیا انجام بنا ان لوگوں کا، الذین کانوا من قبلہم جو پچھلے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ہم انسان جو ہیں اگر عبرت کی نگاہ ڈالیں تو عبرت کی نگاہ ڈالنے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے بڑا بنایا، بڑے بڑے عہدے ان کو ملے، بڑی بڑی بادشاہتیں ان کو ملی، بڑے بڑے دولتیں ان کو حاصل ہوئیں، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا نہیں، ایمان اللہ پر نہیں لے کر آئے، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کو عبرت کا ایسا نمونہ بنایا کہ آج صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ان کا نام عبرت کے طور پر لیا جاتا ہے، عزت کے طور پر نہیں، کہیں کوئی عزت نہیں کرتا ہوا نظر آئے. وقت تھا ان کے پاس، تھا سوچنے سمجھنے کا وقت. اللہ تعالیٰ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک ہے، وہ ہمارا رب ہے، قادر مطلق ہے، جس کو دل چاہے بادشاہت دے، جس کو دل چاہے دولت دے، جس کو دل چاہے جو چاہے دے. کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ اپنے فیصلہ کیوں فرمائے، لیکن انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے کہ ہاں اگر ہمیں اور آپ کو کوئی چیز مل گئی اللہ کی طرف سے، آج ہمیں عہدہ مل گیا، آج ہمارا نام ہو گیا، آج ہمیں شہرت مل گئی، آج ہمیں دنیا آگے پیچھے پھرنے لگ گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی اوقات کو بھول جائیں. یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھا نہیں تم لوگوں نے، چلے پھرے نہیں تم لوگ، کہ کیا انجام بنایا اللہ نے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے قومیں آباد تھی. قانوہم اشد منہم قوتا وآثارا فی الارض فأخذ اللہ بذنوبہم. وہ لوگ جو تو پہلے زمانے کے لوگ، اشد منہم قوا، وہ زیادہ طاقتور تھے، وآثارا فی الارض، اور بڑی بڑی نشانیاں زمین میں چھوڑ کے چلے گئے، بڑے طاقتور، قد بھی اونچے، طاقت بھی، جسمانی طاقت بھی بہت زبردست، اور بڑے بڑے ایسی زمینوں میں چیزیں بنا کر چلے گئے کہ آج دنیا ان کا جا کر دورے کرتی ہے اور جا کر ان چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو اس سے بچ نہیں سکے. تو اخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کو پکڑا، بس اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. وما كان لهم من الله من واق، اور کوئی اب ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں. وہ کہتے تھے ہمارے نام بڑا، ہمارے پیچھے لوگ اتنے، ہماری طاقت اتنی زیادہ، ہماری قوت اتنی زیادہ، دولت اتنی زیادہ. جب کسی مشکل میں پھنسا اور اللہ کی پکڑ آئی، کوئی کام نہ آ سکا. اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت، ہمارے اور آپ کے لیے سبق. سبق کیا ہے کہ دیکھو، سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دنیا میں اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتے رہتے ہیں. وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے پاس یہ جو دنیا آج ہماری اور آپ کی دنیا ہے، جس کے پیچھے ہم اور آپ اپنی جانیں دیتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، یہ دنیا تو کائنات کے مقابلے میں ایک رتی ماشا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا کہ میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں غیر مسلم کافر کو پینے کا پانی تک بھی نہ دیتا، لیکن میرے نزدیک دنیا بالکل بے حقیقت ہے. ہوا ام منصورہ، اڑتے ہوئے یہ خاک و خس و خاشاک ہے. جس طرح ہم کوڑی کے ڈھیر کے پاس جائیں تو کبھی مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کوڑے میں کیا پڑا ہوا ہے، یہ ہواؤں کے اندر یہ گھاس پھوس اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی مڑ کر دیکھتے ہیں کہ گھاس پھوس میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک ایسی ہے دنیا، اور حقیقت بھی یہی ہے. اگر آپ دنیا کے سیارے دیکھیں پوری دنیا میں، بلکہ یوں کہیں کہ آپ کہکشانی نظام دیکھیں، یہ ہمارے ہاں جو خلائی ادارے ہیں، سپارکو ہے یا دوسرے ادارے ہیں بیرون دنیا میں، جو اپنا دکھاتے ہیں کہکشانی نظام دنیا کا کیسا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خلا میں انگنت نقطے، انگنت، جیسے جب لائٹ چلی جاتی ہے اور ہم آسمان کے اوپر ذرا توجہ کر کے دیکھیں تو کتنے میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ جتنے نقطے تھے ہیں، وہ ہر نقطہ ایک کہکشانی نظام ہے، اور ہر کہکشانی نظام کے اندر اس طرح جیسے دنیا ہے، دنیا بھی ایک نقطہ ہے. ہم ایک مرتبہ گئے، ہمیں سپار کے لوگوں نے دکھایا، پورا خلائی چیزیں دکھائیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا ایک چارٹ ہے، اس کے اندر ان گنت ہزاروں کے حساب سے نقطے، انہوں نے کہا ان کے اندر ایک نقطہ دنیا بھی ہے، اس دنیا کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب اسی طرح ہر نقطے کے اندر جو ہے ایک دنیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اعلم، اللہ کو پتا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا حیثیت ہوگی اس دنیا کی، جہاں اتنے نقطے، اتنے کہکشانی نظام ہو، اور پھر دنیا کے اندر جو ہمارے اور آپ کے پاس چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا اس کی حیثیت؟ یہ تو میرے اور آپ کے لیے حیثیت کی چیز ہے کہ جی میرے پاس موبائل ہے تو میرے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس گھر ہے، اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے تو پورا دنیا کائنات کچھ نہیں. تو اللہ نے اگر اپنے خزانے میں سے کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کو شہرت دے دی، کوئی بام عروج پر پہنچ گیا دولت کے، تو وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ رب کائنات ہے. دے دیا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو دکھا دے دیا. اس کے لیے مسلمانوں نے بھی کوئی ضروری نہیں ہے، غیر مسلموں کو بھی اللہ نے پوری پوری دنیا کی حکومتیں دی. تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دنیا میں لوگوں کو دیا، سب کچھ دیا، لیکن اگر نافرمانیاں کرو گے، اگر اللہ کا کہنا نہیں مانو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر ہم ان نافرمانی کی وجہ سے ایسی پکڑ کریں گے، ایسی پکڑ کریں گے کہ پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ہوتا ہے، دنیا میں عروج و زوال چلتے رہتے ہیں، دنیا میں بادشاہتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، خود ہماری جو زندگی چھوٹی بہت جتنی بھی ہے اس کے اندر ہم نے کتنے عروج و زوال دیکھ لیے ہمارے اور آپ کے سامنے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالوا ہم اشد منہم قوت و آثارن فی الارض، وہ لوگ بہت طاقتور تھے، انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں چھوڑی زمین میں. فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا. وما کان لہم من اللہ من واق، تو پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا تھا نہیں. ذالک بانہم، ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ ان اللہ قوی شدید العقاب. اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طریقے سے ان کے پاس رسول آتے رہے جو بڑے بڑے لوگ تھے. فرعون کا نام اللہ آگے آیات میں فرعون کا نام آ رہا ہے، قارون کا نام آ رہا ہے، حامان کا نام آ رہا ہے، اور بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے مختلف ملکوں کے اندر، پوری پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے گزرے. دو مسلمانوں میں گزرے، دو کافروں میں گزرے، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے. بخت نصر پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا تھا، پوری دنیا کے اوپر بخت نصر کی حکمرانی تھی. سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکمران کرتے تھے. حضرت ذوالقرنین پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، اللہ نے نام کی. تو اللہ کے دینے والا دے گا، اللہ تعالی نے دیا، لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ اس نے اللہ کی ان دیوی چیزوں کو کن کاموں میں استعمال کیا. تکبر میں استعمال کیا، اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا، یا اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اس وجہ سے کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. فکفروا، انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی. فاخذہم اللہ، ان کو پھر اللہ نے پکڑا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. دیکھو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں اور مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام تھا، اور آپ نے جب دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی مشرکین مکہ کو جو بت پرستی میں مبتلا تھے، یہ فطرت کا زمانہ تھا. فطرت کا زمانہ کا مطلب یہ کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے زمانہ جو خالی گزرتا ہے اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پہلے جو زمانہ گزرا 650-650 سال کا، یہ فطرت کا زمانہ تھا. تو قوم کو کوئی رہنما نہیں تھا. جب قوم کے پاس کوئی رہنما نہیں تھا تو وہ اپنے اپنے چکروں میں لگ گئے، اپنے اپنے طور طریقے سیکھ لیے. تو چونکہ بت پرستی دنیا میں عام تھی، لہذا وہ قوم بھی، عرب کی قوم بھی بت پرست بن گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، آپ نے جب لوگوں کو دعوت دی ایمان کی اور شرک سے بچنے کی، بت پرستی کو چھوڑنے کی، تو وہ دشمن ہو گئے. اب پورے قصہ ہے، پوری تاریخ ہے کہ کیا کیا نشیب و فراز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے، کتنا مشکل وقت مکہ مکرمہ کے اندر گزرا، یہاں تک کہ ایسا متبرک اور بڑا شہر مکہ مکرمہ جس میں خانہ کعبہ بھی تھا، آپ کا آبائی شہر بھی تھا، اس کو چھوڑنا پڑا. مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ منتقل ہوئے. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ مشرکین عرب، وہ رؤسائے قریش، وہ رؤسائے مکہ جن کے پاس دولت بھی بے تحاشا، عرب کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ، نامور لوگ، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ٹکر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آج خس و خاشاک کی طرح بہ گئے. آج ابو جہل کا نام لوگ کس طرح لیتے ہیں؟ اپنے وقت کا بہت بڑا سردار تھا، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ کسی طرح مسلمان ہو جاتا. ابو لہب بہت بڑا سردار تھا، بڑا نام تھا، دنیا اس کے آگے پیچھے ہوتی تھی، دولت بھی بہت بڑا، بہت زیادہ، اور نام بھی بہت بڑا، شخصیت بھی بہت بڑی. لیکن نافرمانی جب مستقل چلتی ہے نا، تو پھر کوئی رکتا نہیں ہے، اللہ کے آگے کون چل سکتا ہے؟ آج نہ کوئی ابو جہل کو جانتا ہے، نہ کوئی ابو لہب کو جانتا ہے، نہ ان بڑے بڑے رؤسائے قریش کو کوئی جانتا ہے، لیکن جانتا ہے تو کس کو جانتا ہے؟ عمر خطاب کو جانتا ہے، ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں، صہیب رومی کو جانتے ہیں، بلال حبشی کو جانتے ہیں، جہاں اس زمانے میں اس ماحول میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بلال حبشی کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایک غریب سے غلام تھے، لیکن اللہ نے ان کو جب ایمان دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت عطا کی، اس صحبت ایمان نے ان کو ایسا کندن بنا دیا کہ جس قبرستان میں آج بلال حبشی موجود ہے شام کے، بڑے بڑے بادشاہ تمنا کرتے تھے کہ ان کے قدموں میں جگہ مل جائے مجھے. کہاں گئے ابو جہل، کہاں گیا ابو لہب، اور کہاں حضرت بلال حبشی اور دوسرے لوگ؟ چلو حضرت عمر فاروق تھے، خود ایک بہت بڑے سردار تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود ایک بہت بڑے سردار تھے، لیکن یہ جو غربا صحابہ کرام تھے، ان کو یہ تو بےچارے غریب تھے، یہ تو اپنے اپنے ملک چھوڑ کر آئے تھے، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، غریب غلام، لیکن اللہ نے ایمان کی بدولت ان کو وہ مقام عطا کیا کہ آج ہمارے سامنے بلال حبشی کا نام آتا ہے تو آنکھیں رواں دواں ہو جاتی ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. کیوں؟ صرف ایک اطاعت کی وجہ سے، اللہ کی ماننے کی وجہ سے. یہاں درس کا مطلب ہی یہی ہے، آیت کا سبق ہی یہی ہے کہ دنیا کے نشیب و فراز، دنیا کی دولتیں، دنیا کے عہدے ملتے ہیں، عزتیں ملتی ہیں، اور یہ بغیر دیکھے ملتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو ملے، ہو سکتا ہے کافر کو ملے، لیکن جب نافرمانیوں پہ لوگ آتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. نافرمانی ایک حد تک اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ایک حد سے زیادہ نافرمانی بھی نہیں چلتی، ایک حد سے زیادہ نافرمانی نہیں چلا کرتی. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تم میرے بندے ہو، میری بات مان کر چلو، بس اتنی بات. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ذالک بانہم کانت تاتیہم، ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے پاس رسول آتے تھے بڑی بڑی نشانیاں لے کر، فکفروا، انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، کفر کیا، فاخذہم اللہ، پھر اللہ نے ان کو پکڑا، انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے ہم میں سے ہر انسان کو، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل فرما لے کہ یا اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرما، اپنی پکڑ، اللہ کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا جب کوئی انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے. اور یہ جب انسان تکبر کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ دنیا کی چیزیں جو اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا اور میں ویسا، پھر اللہ کی پکڑ آتی، پھر کوئی کہیں بچنے والا نہیں ہوتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا. ربط آیات اس طریقے سے ہے کہ پیچھے نافرمانوں کا ذکر کیا، ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو اللہ نے بڑی بڑی دولتیں، بڑے بڑے عہدے، مناصب دیے، بادشاہتیں دی، اور رسولوں کی تکذیب کا ذکر آیا. تو بھی یہاں پر بیان اللہ رب العزت نے فرعون کا، قارون کا اور حامان کا کیا. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور کھلی سند دے کر بھیجا، الى فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کے پاس. فقالوا ساحر کذاب. یہ تمام بڑے بڑے بادشاہ یہی ہوتے تھے، جب ان کے سامنے کوئی نبی جاتے تھے تو کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے. اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی سے کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی. اور جب قرآن پاک پڑھا جاتا تھا تو قرآن پاک سن کر کافر کیا کہتے تھے، یہ تو جادوگر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہتے تھے، جادوگر ہے. کیوں؟ اس لیے جادوگر کہتے تھے کہ ان جیسا کلام بنا نہیں کوئی سکتا تھا. وہ کہتے تھے پرانے زمانے کی کہانیاں سنا رہے ہیں، تو وہ اس جیسی کوئی باتیں بتا نہیں سکتا تھا. کوئی کمیونیکیشن کا تو زمانہ تھا نہیں کہ نبی قرآن پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، تو لوگوں کو کیسے پتا چلتا اگر قرآن نہ ہوتا؟ تو اس کو لوگ کہتے تھے یہ تو پرانی کہانیوں کی کتابیں. یہاں پر بھی یہی کہا، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. فرمایا کہ فلما جاءهم بالحق، پھر جب وہ اللہ کے رسول ان کے پاس حق لے کر پہنچے، من عندنا، ہمارے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر گئے، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، انہوں نے دیکھا کہ لوگ متاثر ہونے شروع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے. تو فرعون نے کہا کہ اگر کسی نے موسیٰ کی بات مانی، ان کے نبیوں کی بات مانی، تو اور ان کی باتوں سے کوئی متاثر ہوا، تو میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لوں گا. وما قید الکافرین الا فی ضلال. فرمایا کہ کافرین کی جو ہے وہ، جو کافر لوگوں کا جو قید ہوتا ہے وہ صرف گمراہی ہوتی ہے. کافر لوگوں کا جو قید ہوتا ہے گمراہی، مطلب کہنے کا ہی کہ جو چالے وہ لوگ چلتے ہیں وہ چالے سوائے کس کے، فریب کے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے پس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو کافروں کا قید ہے وہ گمراہی. گمراہی کا مطلب ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ایک انسان ان کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے پاس پس پردہ ہوتا کچھ بھی نہیں. دنیا کی دکھانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دوں، جیسے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، یہ بڑی بڑی طاقتیں اپنی طاقت کے لیے، اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے فلمیں بناتی ہیں. دنیا ان کی فلموں کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو فلانی ملک ہے، وہ بہت طاقتور ہے، فلانے فلم میں یہ دکھایا تھا فلان. جب سامنے سب کچھ آتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ طاقت کتنی. آپ امریکہ کو لے لیجیے، آپ روس کو لے لیجیے، ہمارے زمانے کی سپر پاور طاقتیں یہی ممالک سے ہیں. آپ ان کی فلمیں، ان کے نام، ان کے تذکرے پڑھیں تو لوگ ان سے اتنے متاثر ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کر کے جیسے بہت بڑی طاقت. لیکن جب ان کا مقابلہ نہتے افغانیوں سے ہوا تو دونوں طاقتیں بیٹھ گئیں، دونوں طاقتیں بیٹھ گئیں، رو رو کے بھاگے یہاں سے، روتے ہوئے بھاگے. تو کہاں گئی طاقت؟ اللہ کے مقابلے میں آئے نا، تو جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے اور سامنے اہل ایمان نے مقابلہ کیا، جب اہل ایمان نے مقابلہ کیا تو دیکھیے طاقتیں بیٹھ گئی. قیصر و کسریٰ کتنی بڑی طاقت تھی، اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر، غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یہ فرمایا کہ میں نے جب کدال ماری تو مجھے روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی، اور مجھ کو قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے، اور مجھے یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی جماعت کے لوگ اس کو فتح کریں گے. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اتنے مشکل حالات سے دو چار کہ مدینہ طیبہ کے اوپر بھی حملہ آور ہونے کے قریب لوگ آ گئے، احزاب آ گئے، اور ہم سے مدینہ طیبہ بھی کہیں نہ ہاتھوں سے چلا جائے. اس وقت بشارت مل رہی ہے کہ قیصر و کسریٰ کی جماعت کے لوگ فتح کریں. منافقین نے بہت مذاق اڑایا، اپنی حالت دیکھو، سردیاں سخت ہیں، اس وقت سردی بہت سخت تھی جب غزوہ خندق ہوا، سردیاں سخت ہیں، کھانے کو ان کے پاس ہے نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بھوک سے نڈھال تھے، مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، خندق کھود رہے تھے تو مٹی میں اٹے ہوئے تھے، تو مذاق اڑایا کہ کھانے کا ہے نہیں، پہننے کو ہے نہیں، مٹی میں اٹے ہوئے، گھر آپ کا غیر محفوظ، اور خواب ان کو نظر آ رہے ہیں قیصر و کسریٰ کے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس طرح اللہ رب العزت نے فتح فرمایا کہ قیصر و کسریٰ فتح ہو گیا، جب قیصر و کسریٰ فتح ہوا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ سپر پاور طاقت جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لڑنے کے لیے، اس سپر پاور طاقت کو چند نہتے صحابہ کرام جو ساز و سامان کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں تو نہتے تھے فتح کر ڈالا۔ جب مقابلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جب پکڑ آتی ہے اور جب اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے نصرت آتی ہے تو پھر معاملہ ایسے ہی چلتا ہے، یہاں پر بھی یہاں پر یہ ہوا۔ اصل میں باقاعدہ جب یہ پیش آیا تھا کہ جو کچھ لوگ دین اسلام لے کر آئے، جب دین اسلام لے کر آئے تو انہوں نے کہا، فرعون نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو تاکہ ان کی طاقت نہ بڑھ پائے۔ انسان کو یہی ہوتا ہے میرے بچے بڑے ہوں گے تو میرے کام کو سنبھال لیں گے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا، اللہ تعالیٰ جب یہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے پاس بھیجا دعوت کے لیے اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے ان کے بچوں کو قتل کرنا، جب بچوں کو قتل کرنا ہے تو تاکہ دین ایمان نہ پھیل سکے، مقصد یہ تھا کہ ان نسل نہ بڑھے، لڑکیوں کو زندہ رکھنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کا خطرہ محسوس کر کے اپنے انسداد اس چال کی کو روکنے کی یہ تدبیر کی کہ بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چال بھی ان کی، کافروں کی یہ تدبیر بھی محض بے اثر رہی۔ کیوں بے اثر رہی؟ اس لیے کہ آپ نے واقعہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی غلبہ عطا فرمایا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی تباہ کیا، غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی ماں نے تو اس لیے دریا کے حوالے کر دیا تھا کہ بچہ کہیں قتل نہ ہو جائے موسیٰ کے گھر ہاتھوں سے، موسیٰ علیہ السلام کے قتل نہ ہو جائے فرعون کے ہاتھوں سے، لیکن اللہ نے انتظام بھی پرورش کا ایسا کیا کہ تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں کی، ان کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ فلما جاءہم بالحق، جب ان کے پاس حق پہنچا ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دو۔ یہ واقعہ پیچھے پورا آ چکا کہ حق آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو نبی فرعون کی سلطنت کے زوال کا سبب بنیں گے، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ صرف گمراہی ہوتی ہیں۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا ضروری اقتل موسیٰ ولیذکر ربہ، فرعون نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ کئی مرحلے آئے، وفتناک فتونا، قرآن کریم کی جو آیت آتی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خوب آزمایا، طرح طرح کے آزمائشوں میں آزمایا، وہاں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ پے در پے آزمائشیں آ رہی تھی، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ قتل کے سامان تیار تھے۔ فرعون تیار تھا کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا ان کے بیٹے کو اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ کتنے مرحلے آئے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے، ہر مرحلے پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وقال فرعون، فرعون نے کہا ضروری اقتل موسیٰ ولیذکر ربہ، مجھ کو چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، ولیذکر ربہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا فرعون نے کہ ایک سال کے بچوں کو چھوڑتا تھا، ایک سال کے بچوں کو رکھتا تھا، یہ اس نے شروع میں کام کیا تھا۔ ہر سال کے بچے کو، ہر سال جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل نہیں کرتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تو بچ گئے، جب بچ گئے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون نے اہل دربار سے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں۔ اور یہ کہا کہ اس کو اپنے رب کو پکارنے دو، میرے آگے کسی کی نعوذ باللہ کسی کی طاقت نہیں چل سکتی. یہ کہتے تھے نا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. فرعون یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو میں قتل کرتا ہوں، لہذا وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پکارنے دو. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، فرعون کو قتل پر آمادہ کیا اس کے ساتھیوں نے، اور خود وہ قتل پر آمادہ تھا، اور اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ جو آدمی اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے وہ کہیں آس پاس ہی پہ ہوگا، تو بار بار اس کا دل جاتا تھا اس بات کی طرف کہ یہ موسیٰ ہی ہیں جو مجھ کو قتل کریں گے. لیکن پھر اس کے دل میں کوئی بات آتی تھی، کہیں اس کی بیوی آڑے آتی تھی، کہیں حالات ایسے بنتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچاتے تھے. پورا واقعہ میں نے آپ کو یاد ہوگا وَفَتَنَّا کا فُتُونَ، جہاں قرآن پاک کی آیتیں آتی ہیں، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کو کئی مجلسوں میں یہ واقعہ پورا میں نے مکمل سنایا. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. فرعون نے کہا مجھ کو ڈر ہے موسیٰ سے کہ یہ موسیٰ جو ہیں کہیں تمہارے دین کو نہ بدل ڈالے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ موسیٰ جو ہیں کہیں زمین کے اندر فساد نہ مچائیں. زمین کے اندر فساد مچانے کا مطلب یہ تھا کہ فرعون کو کی حکومت سے لوگوں کو باغی نہ کرے. لوگ تو فرعون کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، تو یہ کہ بنی اسرائیل کو نکالنے اور جو قبطی قوم تھی قبطی قوم کو ان کے سے بدزن نہ کر دیں فرعون سے، فرعون کو یہ ڈر تھا. اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا، وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عصت بربی وربکم، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے اور تمہارے رب سے، من کل متکبر، ہر اس متکبر انسان سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم الحساب سے جو یوم الحساب کا تو پر ایمان نہ رکھتا ہو. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر ایسے متکبر، کیونکہ فرعون متکبر بہت تھا. میں نے جیسا واقعے میں بھی یہ بات عرض کیا تھا کہ اس کی جزوع النخل کی پھانسی بڑی مشہور تھی فرعون. یہ جزوع النخل کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ جو انگور کی جو شہتیریں ہوتی ہیں، کھجور کی جو شہتیریں ہوتی ہیں ان کے جو تنے ہوتے ہیں، ان تنوں کے ذریعے سے فرعون پھانسی دیا کرتا تھا. یہ اس کی جزوع النخل، جزوع بولتے ہیں ٹہنے کو یا شہتیروں کو، النخل بولتے ہیں کھجوروں کو. تو یہ اس کی بڑی مشہور پھانسی تھی، اور پھانسی اس کی اس طرح ہوتی تھی کہ دو درخت قریب قریب ہوتے تھے، ان دونوں کے تنوں کو موڑ کر یوں کراس کر کے یوں رسیوں سے باندھ دیا کرتا تھا. دو تنے بہت موڑ کے یوں رسیوں سے باندھ دیا کرتا تھا، اور ایک آدمی کو لایا جاتا تھا، اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر اس تنے سے باندھا جاتا تھا اور ایک ہاتھ اور ایک پیر اس تنے سے باندھا جاتا تھا، پھر ان رسیوں کو کھول دیتا تھا درختوں کی رسیوں. تو جس تیزی کے ساتھ وہ درخت یوں پلٹتا تھا نا، تو انسان کے دو ٹکڑے ہو جاتے، پھٹ جاتا تھا. یہ اس کے جزوع النخل کی پھانسی تھی، بڑی مشہور. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مقابلہ ہو رہا تھا جادوگروں سے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگروں نے کہا کہ تم رسی پہلے پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے پھینکو. تو جب انہوں نے پہلے رسی پھینکی اور وہ اژدھا بن گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پھینکی تو ان کو کھانے لگا، تو سارے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم بلا وجہ آ گئے، یہ جادو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا اگر جادو ہوتا تو ہم سے جیتنے والا کوئی نہیں تھا، ہم ہیں اصل جادوگر. تو ان کے دل نے اسی وقت گواہی دی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے صحیح ہے، ورنہ ہماری پھینکی ہوئی رسیوں کو ان کا اژدھا کھا نہیں سکتا تھا. فوراً ایمان قبول کر لیا ان جادوگروں نے، کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے اوپر، ان کے رب کے اوپر. موسیٰ فرعون حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا مقابلہ ہوا، میں نے پورے ملک میں اعلان کروا کے جادوگروں کو جمع کیا، ماہرین سارے جمع ہو گئے، اور ایک منٹ میں بازی پلٹ گئی اور جادوگر مسلمان ہو گئے. اس وقت اس نے دھمکی دی کہ تم نے اگر ایمان کو نہیں چھوڑا موسیٰ کے اوپر، میں تم کو جزوع النخل کی پھانسی دوں گا. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، جس کی بھی پھانسی دے دو، ہمارا ایمان تو آ گیا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، نبی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب کے اوپر. تو یہاں تو اتنا متکبر تھا فرعون کے کوئی حد و انتہا نہیں. تو یہاں اللہ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب سے، ہر متکبر سے، لا یؤمن، جو ایمان نہیں رکھتا، یوم الحساب کے اوپر. اور دیکھو جب میں نے جیسا عرض کیا کہ طاقت قوت دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، بادشاہت دینے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ نے بادشاہت دی اس کو، کتنی بڑی بادشاہت دی، کتنا طاقتور بنایا، کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا، لیکن اس کا ظلم و ستم تھا کہ انتہا پہ پہنچا ہوا. جب لہریں آئیں، موجیں آئیں دریا کی، اور یہ غرق ہونے لگا، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں موسیٰ اور ان کے رب کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان قابل و قبول نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ موت کو دیکھ کر، علامات و موت کو دیکھ کر توبہ قابل قبول نہیں ہوتی. جب انسان نزع کی حالت میں ہو، سکرات الموت میں ہو، تو انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اسی طرح جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، یعنی ہمارے لحاظ سے، ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جب سورج نکلتا ہے تو مشرق سے نکلتا ہے، اور غروب کہاں جا کر ہوتا ہے؟ مغرب میں. تو بالکل جب الٹی سم سے سورج نکلے گا، اہل یورپ جو ہیں، یورپ والے، ان کے لیے سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے. تو جب سورج الٹی سم سے نکلے گا، اس وقت بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، پر بے قیامت کی نشانیوں میں یہ اس سے پہلے پہلے ایمان ہے. تو جب فرعون نے یہ کہا کہ میں موسیٰ اور اس کے رسول کے، موسیٰ کے اوپر اور ان کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نہیں، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کو میں باقی رکھوں گا تاکہ دنیا تم سے عبرت پکڑے، کہ تم اتنے بڑے نافرمان تھے، اللہ کی اتنی نعمتیں تمہارے اوپر، اتنا کچھ اللہ نے دیا، اور تمہاری سرکشی ہے کہ وہ دن رات بڑھ رہی ہے کم ہونے کے بجائے. تو فرمایا کہ رکھوں گا بھی میں تم کو باقی، تاکہ دنیا تم کو دیکھ کر عبرت پکڑتی رہے کہ ہاں، نافرمانوں کا انجام یہ ہوتا ہے، متکبرین کا انجام یہ ہوتا. چنانچہ آج اس کی ممی رکھی ہوئی ہے قاہرہ کے میوزیم میں، اور آپ جا کر دیکھیں تو اتنی وحشت ہوتی ہے، اتنی، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس کو دیکھنے جاتا ہے نا، تو دل بھی نہیں چاہتا دیکھنے جانے، لیکن یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ نہیں، عبرت کی نگاہ سے ہم دیکھ لیں کہ متکبرین کا کیا انجام ہو. جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، آج لوگ جاتے ہیں اس کی بالکل مسخ شدہ کا بھی کوئی لفظ چھوٹا ہے، ویسی لاش اس کی پڑی ہوئی ہے. اور دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ ہے کہ دیکھو متکبروں کا یہ حال ہوتا ہے، دیکھو اللہ کے نافرمانوں کا یہ حال ہوتا ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں دکھا دیا تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دکھا دیا. نہیں تو آخرت میں جو انجام ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے. آج بھی بڑے بڑے متکبر دنیا میں موجود ہیں، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے صاحب ثروت، وہ اتنے متکبر ہو گئے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی انسان پر ان کو رحم نہیں آتا، اس لیے کہ کسی کے پاس دولت کی کثرت ہے، کسی کے پاس عہدہ بڑا ہے، تو کوئی بادشاہ ہے، تو کوئی کچھ ہے، تو فرعون بنے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ جو معاملہ کرنے والے، وہ اللہ ہی کو خبر ہے، ہمیں اور آپ کو تو خبر نہیں اس بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس دے رہے اس بات کا کہ نافرمانی مت کرو، تکبر مت کرو، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ عطا اللہ کی ہے، جس دن چاہیں گے اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کو واپس لے لیں گے، منٹ نہیں لگے گا اللہ کو واپس لینے میں، نہ دیتے ہوئے کسی کو کوئی حق ہے پوچھنے کا، نہ لیتے ہوئے اللہ سے پوچھنے کا کسی کو کوئی حق نہیں. اس لیے تکبر سے بچو. اللہ تعالیٰ فرماتے الکبریا و ردائی، تکبر میری چادر، کسی کو حق نہیں ہے تکبر کرنے کا. اللہ کا حکم آئے، مومن کی شان یہ ہے کہ گردن جھکا کر اللہ کا حکم سنے اور عمل کرنے کی فکر کرے، بحث نہ کرے اللہ کے حکم کیا، جو ہمارے آج کل لوگ کرتے،
تو بحث ایک لامتناہی بحث کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وہ فلانا ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ایسا نہیں کرتا، ایک لامتناہی. آپ اپنے جب اللہ کے، دیکھو میں مثال دیتا ہوں کہ صحابہ کرام سے زیادہ کون ماننے والا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کون امت میں صحابہ کرام سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، ہے نا یہ بات. امت کے سب سے نیک لوگ کون؟ صحابہ کرام. خیر القرون قرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے. اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے معنی میں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی آپ اقتدا کر لو گے ہدایت مل جائے گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو امت کے سب سے بڑے تو کون ہو گئے؟ صحابہ کرام. پھر صحابہ کرام کے اندر درجہ، اب دیکھو جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کا کوئی حکم آتا تھا تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کہیں کہیں کسی روایت میں نہیں آتا کہ کسی صحابی نے آگے سے کوئی بحث کی، کوئی ذخیرہ حدیث میں لفظ نہیں ملتا. کتنے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مشکل مشکل حکم بیان فرمایا، کسی صحابی نے بحث نہیں. جب شراب کا حکم آیا کتنا سخت حکم تھا. آج ہمارے لیے کسی سے کہو کہ اچھا پان چھوڑ دو، تمباکو والا کوئی چھوڑتا ہے؟ ہیں؟ کہو کہ سگریٹ چھوڑ دو، کوئی چھوڑتا ہے؟ نسوار نہیں، اس لیے کہ رگ و پے میں گھوم رہی، جس کو عادت پڑ گئی سو پڑ گئی. اب شراب کا نشہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، شراب کا نشہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ قوم تو شراب کی ایسی عادی تھی، ایسی عادی تھی کہ ان کو اڑنا بچھونا شراب تھا. جب احکامات آنے شروع ہوئے شراب کی حرمت کے، تو جب پہلا حکم آیا قرآن پاک کا، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ تم شراب جو ہے اس کے اندر فائدے کم ہیں نقصانات زیادہ ہیں، اسم کبیر گناہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. تو جو سمجھدار صحابہ کرام تھے نا، بڑے صحابہ کرام، وہ سمجھ گئے تھے کہ شراب پر ممانعت آنے والی ہے، تو لہذا انہوں نے خود ہی پہلے سے تیاری شروع کر دی تھی، چھوڑنے کی مشق شروع کر دی تھی کہ بھئی یہ مرحلہ آنے والا ہے. پھر دوسرا موقع آیا کہ ایک مرتبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ شراب کی حرمت تو آئے گی آئے گی. پھر ایک موقع آیا کہ ایک مرتبہ کوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کھانے کی دعوت کی ہوئی، اونٹ ذبح کیا ہوا تھا، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، سب نے کھایا پیا. اب جب کھانا کھا لیا اس کے بعد شراب کا دور چلا، شراب پی لی، تو اس وقت تک حرمت آئی نہیں تھی. تو نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی، مغرب کی نماز پڑھانے لگے ایک صحابی کھڑے ہو کر، تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنی شروع کی، تو غنودگی کی وجہ سے غلطی ہو گئی، الفاظ غلط ہو گئے. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. یہ دوسری تنبیہ آ گئی، یہ دوسری کیا آ گئی؟ تنبیہ آ گئی. سب صحابہ کرام سمجھ گئے کہ مسئلہ خراب ہے، شراب شاید بند ہو جائے. پھر تیسری مرتبہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ خمر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چار چیزیں بیان فرمائی، خمر، شراب، والمیسر جوا، والانصاب والازلام، یہ اپنے جو نجومیوں کے لیے جو اپنے قسمتوں کے حال معلوم کرنے کے جو طریقے ہوتے تھے، اس طریقوں کو یہ کہا جاتا تھا انصاب اور ازلام، ان کو کہا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ ناپاک چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوه، اس کو چھوڑ دو. تو بس صحابہ کرام نے، اب دیکھو میں یہ بات عرض کرتا ہوں، کسی نے کوئی بات نہیں کی آگے، ایک لفظ نہیں بولا وہ، کیا رسول اللہ کچھ رعایت کر دیں، اتنی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے نشے کی. حدیث شریف میں فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آخری والی، جس میں واضح حکم آیا کہ شراب کو چھوڑ دو، یہ شیطانی کام ہے، ناپاک ہیں، پلیت چیزیں ہیں. تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. سب نے اپنے مٹکے توڑ دیے، ختم. یہ شان صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا فرما رہا ہے کہ جب حکم آئے، چاہے جیسا بھی آئے، جو بھی آئے، اللہ کا حکم ہے، سر آنکھوں پر، علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر حکم ہے، بحث نہیں آگے سے، اللہ کا حکم ہے، آگے بحث کیوں کو کوئی کوئی کرے. متکبر ہوتے ہیں وہ بحث مباحثے شروع کر دیتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں بحث مباحثے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سے تو ہو ہی نہیں رہا. بھائی کرنا چاہو گے تو ہوگا نا، نہیں کرنا چاہو گے تو کیسے ہوگا؟ ارادہ ہوگا تو ہم کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں سود حرام ہے تو موجودہ زمانے میں سود چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں ارادہ کرو گے تو چھوٹ جائے گا، نہیں کرو گے نہیں چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ ذبیحے کا حکم اتنا سخت ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں حلال ذبیحہ نہیں ملتا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی حلال ذبیحہ بل تو ملتا ہر جگہ ہے، ڈھونڈنے کی بات ہے. اور اگر نہیں ملتا تو یہ تو نہیں کوئی اللہ تعالیٰ فرمانے کا فاقے سے رہو. بھائی آپ سبزیاں کھا لو، دوسری جس چیزیں استعمال کر سکتا ہے، سی فوڈ استعمال کر سکتا ہے، ویجیٹیبلز استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پورا ہوگا. بس یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عادت ڈال دے. فاخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد و علی آل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ما تمام غناك ومعاف فرما، تمام صدرك بغناك ومغفرت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، دین ایمان پر، ایمان پر، دین پر، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. ان کو یا اللہ فتح مبین عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ دشمنوں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو پارا پارا فرما. تمام دنیا کے مسلمانوں کو عزت، آزادی اور شوقت عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. تمام مرحومین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی علی محمد.